الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جنت کے نظارے لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں الحمدللہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کی جناب میں دعا ہے کہ ہمارے لیے ان گھڑیوں کو مزید بابرکت بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوئی بھی ٹارگٹ جتنا زیادہ ہارڈ ہوگا اس کے لیے ورک بھی ویسے ہی ہارڈ ہوگا، یعنی ہارڈ ورک کریں گے ہارڈ ٹارگٹ کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ ٹارگٹ اگر ہارڈ ہے، ہمارا بڑا ٹارگٹ ہے اور اس کو اچیو کرنا ہے، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے۔ اگر ذہن بن جائے تو پھر یوں سمجھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھا کام سمجھے آپ کا ہو چکا، باقی آدھا کام سٹرگل سے اللہ نے چاہا تو وہ پورا ہو جائے گا۔ اب دنیا کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں، کہیں جو شخص جو طالب علم پوزیشن ہولڈر ہے، پوزیشن کو اس نے برقرار رکھنا ہے، اپنی پوزیشنز کو لینا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا کہ مجھے محنت کتنی کرنی ہے۔ پھر اس کے لیے پھر عملی طور پر راتوں کو دیر تک اس کو جاگنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس کو اپنا ہدف حاصل ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے معاملات میں کاروبار کو دیکھ لیجئے، جتنا بڑا آپ اپنا ہدف رکھیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ، سب سے پہلے اپنا ذہن بنانا ہے، پھر اتنی ہی زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی، اور انعام ہمارا ہدف جنت کا حصول۔ یہ اتنا بڑا ٹارگٹ ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ ہمیں نیک بننا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے، شریعت مطہرہ کے سانچے کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ذہن بن جائے گا تو پھر تہجد میں اٹھنا آسان شاید لگے، پھر نمازوں کے لیے اٹھنا اتنا مشکل نہ لگے۔ اگر ذہن ہی نہ بنا سکے تو دن کی روشنی، چڑھے ہوئے سورج کے وقت میں بھی اپنے آپ کو نیک کام کے اندر مصروف رکھنا، یہ شاید مشکل محسوس ہو۔ تو گویا کہ جو احباب، جو لوگ اپنے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، تو وہ اپنے کام کو کسی حد تک یوں سمجھیں کہ انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ جنت کا حصول ہے، جنت حاصل کرنی ہے، جنت کے نظارے دیکھنے ہیں، محنت کرنی ہوگی، سب سے پہلے ذہن بنانا ہوگا اعمال کا۔ تو جب یہ بن جائے گا تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال رہی تو نیک اعمال کی طرف بھی ہم بڑھ چلیں گے۔ جنت کے نظارے لے کر سلسلہ ہم حاضر ہیں، ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا اسد عطاری مدنی دامت برکات العالیہ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ جنت کے نظارے ہمارا سلسلہ رمضان کی گھڑیاں، کچھ گفتگو ہماری جنت کے اندرونی نظاروں سے ریلیٹڈ چلتی رہی ہے، تو ذہن تھا کہ کچھ ہمیں آپ جنت کے دروازے اور درخت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔
جنت کی ہر چیز قابل بیان ہے،
سبحان اللہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں جن چیزوں کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن چیزوں کا روشن بیان اپنی مبارک آیات میں فرمایا، یقیناً وہ چیزیں قابل بیان ہیں۔ اور قرآن پاک نے تو جس وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، کئی ایک مقامات، اگر یہ کہوں کہ درجنوں آیات مبارکہ ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت اور جنت سے متعلقہ چیزوں کا ذکر فرمایا،
سبحان اللہ،
اور راہ جنت کی طرف بڑھنے اور ترغیبات کا جو سلسلہ فرمایا گیا وہ ساری کی ساری آیات بھی اگر شامل کی جائیں تو پھر تو سینکڑوں آیات مبارکہ یوں اس انداز کی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کی آماج گاہ جنت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس جگہ پر رکھے گا اور انہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے انعامات سے، اکرامات سے نوازے گا۔ آپ نے بات کی ہے جنت کے دروازوں کی، جنت کے درختوں کی، تو جنت میں یوں تو کئی ایک دروازے، کئی ایک درخت ہیں، اور کس کا بیان کریں، کس کا بیان چھوڑیں۔ حصول برکت کے لیے میں دو تین مقامات احادیث طیبہ میں سے بیان کرتا ہوں تاکہ جس سے کچھ سمجھنا آسان بھی ہو جائے اور کچھ تھوڑی سی توجہ ان نظاروں کی طرف بھی چلتی چلی جائے۔ ایک تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بعض احادیث طیبہ میں، جس طرح ماہ رمضان جاری ہے
جی،
تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے تعلق سے ایک دروازے کا ذکر کیا گیا، جس دروازے کو کہا جاتا ہے باب الریان، روزہ دار اس دروازے سے داخل جنت کیے جائیں گے۔ روزہ داروں کے لیے تو بہت سارے انعامات مزید بھی ہیں، یہاں سے داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی سونے کا دسترخوان،
اللہ،
جس پر انواع و اقسام کی نعمتیں ان کے لیے رکھی جائیں گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اور کلو و شربو ہنی ام بما اسلفتم، یعنی جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ان نیک اعمال کا بدلہ آج کھاؤ پیو۔
اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ ہوگا۔ جنت کے ویسے تو مختلف دروازے ہیں، روزے دار الگ دروازے سے، نماز والے، جہاد والے، مختلف طرح کے نیک اعمال والے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے۔ تو جنت کے دروازوں کی درمیانی جو وسعت ہے نا، وہ کتنی زیادہ ہے؟ ہم اپنے یہاں کا حساب دیکھیں تو 4 فٹ 5 فٹ بہت بڑا کو دروازہ ہوگا تو وہ بھی فٹ یا میٹر میں آئے گا
جی،
اس سے زیادہ وسیع دروازہ کون سا ہوگا؟ وہاں جنت کے کیا کہنے؟ میرے آقا نے قسمیاں یہ بات ذکر فرمائی ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بین المصراعین من مصاریع الجنہ، جنت کے دروازوں کی جو دو چوگاٹے ہیں ان کے درمیان والی جو جگہ ہے نا، اگلے الفاظ مختلف روایتوں میں مختلف ذکر فرمائے گئے
جی،
ان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے کہ 40 سال لگے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے میں،
اللہ اکبر،
میں ایک چوگاٹ سے دوسری چوگاٹ تک پہنچنے میں 40 سال۔ اور سمجھانے کے لیے مکہ اور بصرہ کا بھی ذکر فرمایا گیا بعض روایتوں میں، کہ یہ بھی صرف سمجھانے اور توضیح کے لیے ہے اور سامنے والے کے ذہن میں ایک چیز ڈالنے کے لیے کہ جنت کے دروازے جب اتنے وسیع ہیں تو خود جنت کتنی وسیع ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلاتا چلو، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور کتاب الفتن جو احادیث طیبہ میں ذکر کی جاتی ہے جس میں میرے آقا نے فتنوں کا بیان فرمایا، وہ اگر پڑھیں نا تو اس میں تو اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ قرب قیامت میں فتنے جس طرح بارش برستی ہے نا، اس انداز میں برسیں گے۔
اللہ اکبر،
بعض لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جس لایا گلی اس نال چلی، جس نے جو راگ الاپنا شروع کیا قوم نے اس کے ساتھ ہی چلنا شروع کر دیا۔ مذہبی معاملات میں بھی بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے،
صحیح،
اور کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو حدیث سے دور کرنے کی صورت کرتے ہیں، صرف قرآن، حدیث کی طرف تم کیوں بڑھتے ہو؟ بعض اس طرح کہیں کہ جناب قرآن اور حدیث، صحابہ کرام علیہ مردوان ان کی حاجت کیا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کہ تم ایسے ہی جام پینے پلانے کی باتیں کرتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو بعض اوقات بعض
جی
اس طرح کے سر پھرے بھی ہوتے ہوں گے، اور کئی اس طرح کے بھی ہیں کہ جناب قرآن پڑھنا ہے نا تو لغت سے قرآن کو سمجھ لو، مزید آگے کسی توضیح کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا تم اولیاء، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، ان کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو جس طرح کہ ڈیڑھ ان کی مسجد، تو اس طرح کے بھی ماحول بنانے کی صورتیں کی جاتی ہیں کہ دو بندے ساتھ لگے وہ یہ سمجھنے لگا کہ ساری کی ساری دنیا میرے ہی پیچھے چلتی چلی آ رہی ہے، اور وہ اپنی وہ بھانت بھانت کی بولیاں پھر بولنا شروع کر دیتا ہے.
صحیح.
یہاں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں، یہ جنت کے دروازے کی وسعت بیان کی گئی نا
جی،
اتنا وسیع، 40 سال لگے ایک چگاٹ سے دوسری چگاٹ تک پہنچنے میں، لیکن جب امت محمدیہ گزرے گی
سبحان اللہ
تو کندھے آپس میں چھل رہے ہوں گے،
اللہ اکبر،
رش اتنا زیادہ ہوگا اور ایسا جوگ در جوگ جنت کی طرف جانا
سبحان اللہ،
اور عاشقان رسول کا جنت کی طرف بڑھنا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ان کی نسبت ہے کہ ان کی نسبت کی برکت سے قوم جنت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے.
سبحان اللہ.
اس نظارے کو محسوس کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا میں سواد اعظم کون، بعض حدیث میں ذکر کیا گیا اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، جو سب سے بڑی جماعت ہے نا اس کی پیروی کرو، جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ.
تو بڑی جماعت آپ دنیا میں جس طرف بھی جائیں، اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سارے کے سارے ایک ہی چھتری کے نیچے جمع.
الحمدللہ.
آپ عرب میں چلے جائیں، عجم میں چلے جائیں، مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، شمال میں چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں، تو یہ سارے کے سارے الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی محبت کے جام پینے پلانے والے، یہ وہ حضرات ہیں کہ جب یہ جنت کی طرف جائیں گے نا تو ایسا رش والا ماحول نظر آ رہا ہوگا کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوں گے.
سبحان اللہ.
دوسری بات آپ نے ذکر فرمائی جنت کے درختوں کے تعلق سے، تو جنت میں ویسے تو مختلف طرح کے درخت ہیں. ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنتی درخت بھی الگ شان کے ہیں، جنت کے جو درخت ہیں نا ان کی جڑ سونے کی ہے.
اللہ اکبر.
اللہ کی قدرتوں کے نظارے ہیں، اور بندہ دیکھے گا تو یہی اس کی زبان پر آئے گا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اپنے رب کی پاکی بیان کرتا چلا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب الجواد المدمر السریع مئۃ عام ما یقطعها. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا جو درخت ہے نا اس کی چھاؤں اتنی گھنی ہوگی، اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر دبلا پتلا مضبوط جسم والا گھوڑا ایک کنارے سے دوڑنا شروع کرے نا تو دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 100 سال لگیں گے.
اللہ اکبر.
المدمر السریع، یہ جو لفظ ذکر کیا گیا نا حدیث میں، اس کے تحت علماء نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، تضمیر شدہ گھوڑا یہ کون سا ہے؟ مضمر تضمیر سے ہے نا
جی جی.
تو یہ تضمیر شدہ گھوڑا کون سا ہے؟ تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے گھوڑے کو تیار کرنے کا، کہ اسے پہلے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، کھلا پلا کے یہ موٹا تازہ فربا ہو جاتا ہے. جب یہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے نا تو اب اس کے بعد اس کی خوراک تھوڑی تھوڑی کر کے کم کی جاتی ہے. یہ باقاعدہ گھوڑے پالنے والے اس طرح کے انداز جانتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ اس کی خوراک کم کی جاتی ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے نا یہ اچھے انداز میں تیار ہو جائے. جب یہ اس کیفیت میں تیار ہوتا ہے نا تو جسم بظاہر دبلا پتلا ہوتا ہے، لیکن یہ جتنا پروسیس اس کا طے ہوا ہے، جس پروسیس سے یہ گزر کر یہاں تک پہنچا ہے، تو اس کا جسم خوب مضبوط اور دوڑنے کے قابل ہوتا ہے. تو ایسے گھوڑے کا ذکر کیا گیا کہ یہ بغیر رکے اگر 100 سال تک چلے نا تو پھر یہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں جا کے پہنچے گا.
اللہ.
اور جنت کا ایک عالی شان درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے.
اللہ اللہ.
طوبہ شجرت فی الجنہ مسیرت مئت عام ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامها. یہ وہ عظیم درخت ہے کہ جس کی ٹہنیوں سے اہل جنت کا لباس بنے گا.
اللہ اکبر.
اس کی ٹہنیوں سے جو چیزیں اتریں گی ان سے اہل جنت کے لباس ذرا تیار ہونے کی صورت بھی ہوگی. اور جنت کے درختوں میں اعلیٰ ترین درخت جو ہے نا یہ طوبہ کا درخت.
طوبہ.
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک مبارک شعر بھی ہے جس میں آپ نے شجر طوبہ کا ذکر کیا ہے. آپ عاشق رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور حد درجہ محبت کرنے والے. محبت کرنے والوں کے بھی اپنے اپنے تخیلات ہوتے ہیں،
کیا بات،
اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. جو توبہ کا درخت ہے نا, اس کا جو اوپر والا حصہ ہے, اس اوپر والے حصے میں بھی جو سیدھی سی ایک نازک سی شاخ نکلی ہے نا
جی,
شاخ ابتدا میں نرم و ملائم ہوتی ہے, یہ جو نازک سی شاخ ہے نا اور جو سب سے اوپر والی ہے, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ.
اللہ اللہ,
نعت لکھنا چاہتا ہوں, سرکار کا ذکر خیر کرنا ہے, محبوب کی مدح سرائی کرنی ہے, تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں سید الملائکہ جبریل امین کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے وہ شاخ لا کے دیں.
سبحان اللہ, سبحان
اس شاخ کے ساتھ میں اپنے آقا کی مدح سرائی کروں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
تو یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا شعر اس شجر طوبہ کے تعلق سے تھا جس میں آپ نے اس کا ذکر کیا. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ماشاء اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ انداز محبت مزید دلچسپی کا سامان ہوگا.
اچھا, یہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ اہل جنت, بعض دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں شراب طہور کا ذکر آیا, اور بعض لوگ اس کو یوں بھی تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی ناکام کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ جنت میں بھی تو شراب ہوگی, اگر دنیا میں پی لی تو کیا حرج ہے. دنیا یعنی جو آپ جنت میں شراب کا ذکر کر کے اور جنتیوں کو پلائی جائے گی, گویا کہ اچھی پروڈکٹ ہے نا, تو دنیا میں اگر پی لے تو اس میں کیا حرج ہے.
انہوں نے قرآن پاک میں جو شراب کا ذکر کیا گیا نا وہ پڑھا نہیں ہوگا. جو اہل جنت کو شراب پلائی جا رہی ہے وہ, اور جو دنیا کی شراب ہے, یعنی ذرہ برابر ہوتا ہے نا آپس میں مماثلت مشابہت, وہ نہیں پائی جاتی. کسی بھی اعتبار سے یہ دنیا کی گندی شراب کا اس جنتی شراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے,
کوئی تقابل نہیں ہے,
کوئی تقابل نہیں ہے, کوئی موازنہ ہے ہی نہیں ہے. میں دو تین مقامات قرآن پاک کے پڑھتا ہوں, اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ کس طرح کی ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اہل جنت کو, نیکوں کو جو شراب دی جائے گی اس میں کافور ملا ہوا ہوگا.
اللہ,
اللہ کے انتہائی مقرب بندے اس میں سے سراب ہوں گے.
سبحان,
وہ اس میں سے پیئیں گے, اور اپنے گھروں میں بھی بہا کے لے جانا چاہیں تو اپنے گھروں میں بھی لے جانے کا ان کو اختیار ہوگا. جب دوسرے مقام پر ذکر کیا گیا وَمِزَاجُهُ مِلْ تَسْنِيم اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ, یعنی دوبارہ اس کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے انتہائی مقرب بندے پیئیں گے. اس کا مزاج کس طرح کا ہے؟ انتہائی نفیس ترین. تیسرے مقام پر ذکر کیا گیا یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ, رحیق مختوم. اس کی مزید تشریح میں بعض علماء نے یہ دو لفظ ذکر کیے, صافیتن طیبہ, یہ پاک صاف ستھرا اور بہترین پانی جو اہل جنت کے لیے رکھا جائے گا. ختامہ مسک, مہر بند. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, جو اس کی کیفیت ہے نا اور اس کو پینے کے بعد جو راحت و رافت کا سامان ہوگا, للچانے والوں کو چاہیے کہ اس میں للچائیں. اور پھر قرآن ذکر کرتا ہے بیضاء لذة للشاربین, یہ سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے لذت کا سامان کرے گا. میں اب اس کے بعد جو دو مقام پڑھنے جا رہا ہوں نا, ایک تو یہ بیضاء لذة للشاربین, اس کے بعد مزید اس کی توضیح میں جو دو باتیں ذکر کی گئی ہیں, ایک تو ایک مقام پر ذکر ہوا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, تو یہ قرآن نے جو اب ذکر فرمائی نا لا فیہا غول, ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا.
ٹھیک,
دنیاوی شراب
نقصان
دیتی ہے نا, طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے, شرابی اول فل بکنا شروع کرتا ہے, خود اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کہہ رہا ہے, عقل پر غلبہ کرتی ہے, تو وہ ضرر دینے والی نہیں ہوگی, عقل پہ پردہ ڈالنے والی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ عقل میں فطور آئے گا, نہ سر چکرائے گا, نہ ہی کوئی طبیعت میں کوئی ہیجانی کیفیت پیدا ہونے کا سلسلہ ہوگا. یہ تو طبیعتوں میں راحت و رافت کا سامان کرنے والی.
سبحان,
یہ قرآن نے دو تین مقامات میں نے پڑھے کہ جو شراب طہور ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں. آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ گندی شراب کہاں اور وہ عالی مرتبہ شراب طہور کہاں.
جی مدنی چینل کے ناظرین, ایک تو جو آپ کے سامنے تقابل ہوا, ویسے تو بغیر کوئی تقابل نہیں ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے, لیکن جو چیز ہمیں سمجھائی گئی شراب طہور سے ریلیٹڈ, وہ اپنی جگہ پر مسلم, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. ایک چیز ذہن کے اندر آ رہی ہے، سب سے جو میرے ذہن کے اندر آئی کہ امر الہی کہ اللہ پاک کا دنیا کے اندر جو ایک شراب کی عموماً سلسلے ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو حرام قرار دیا. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے رب کی طرف سے جب حرمت آ جائے گی تو پھر حرام، پھر یہ تقابل اور موازنہ کمپیریزن کرنا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. پھر وہ تو لبیک کہے گا کہ لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں، جیسے تو نے فرمایا سچ ہے، جو تو نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اصل علت یوں جو قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہے بندہ مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے رب نے اس کو منع کر دیا، دیٹس آل، یہاں پر بات ختم. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ جب جیسے دنیا کے اندر آپ نے کچھ تقابل تو کیا، دنیا کے اندر شراب پینے سے انسان اول فول بکتا ہے، دیگر معاملات، پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور پھر دلوں کے اندر قدورتیں، نفرتیں، کینہ، بغض، یہ والے معاملات دلوں کے اندر جو آتے ہیں یہ وہاں پر تو نہیں ہوں گے جنت میں، یہ اس کا بھی کوئی آتا ہے قرآن؟
اہل جنت کا جو تذکرہ کیا گیا نا تو وہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک قلب واحد کی طرح ہوں گے. جس طرح میرا دل ہے تو میرا دل مجھے میرے خلاف تو نہیں اکسائے گا نا، تو اہل جنت قلب واحد کی طرح ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل، یعنی ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی حسد، عداوت، قدورت باقی نہیں رہے گا.
صحیح،
آپس میں یہ پیار محبت کے دیپ جل رہے ہوں گے.
سبحان اللہ،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو سلام علیکم کی صدایں آ رہی ہوگی.
سبحان اللہ،
یہ نفرت و عداوت و قدورت والا سلسلہ رہے گا ہی نہیں.
صحیح، جنت کے نظاروں کی بات ہو، جنت کی مختلف چیزوں کی بات ہو، درختوں کی بات ہو، شراب طہور کا سلسلہ ہو، دودھ کی نہر کی بات ہو، اور اس دوران حوض کوثر کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حوض کوثر کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے کہ حوض کوثر جنتیوں کے لیے جسٹ ایک چھوٹا سا حوض، اور جب بھیڑ ہوگی اتنی، وہ حوض چھوٹا ہے بڑا ہے کیا اس کا وہ ایریا ہے، پھر اتنی بڑی تعداد میں، اور اس کو حوض سے کیوں، ادھر تو سمندروں کی بات ہوتی ہے، ادھر دریاؤں کی بات ہوتی ہے، نہروں کی بات ہوتی ہے، اور اس کو حوض کوثر. حوض تو ہمارے دنیا میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک جگہ ہوگی اور وہاں سے وہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے کہ پینے کے بعد ختم ہو جائے. تو یہ اس کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے علم میں اضافہ کیجیے.
حوض کوثر بڑی عظیم جگہ ہے، خدا خیر سے وہ منظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، دست مصطفیٰ سے جام کوثر پینا نصیب ہو. اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
انشاءاللہ دست مصطفیٰ سے سراب ہوں گے
انشاء
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان عنایتوں سے ہم بھی حصہ پائیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا.
سبحان اللہ،
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے.
آمین.
ایک تو میں ابتدان بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی فرطکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور میں تمہارے اعمال پر شاہد ہوں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی واللہ لانظر الی حوض الان،
سبحان،
میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. یعنی دنیا میں تشریف فرما ہو کر میرے آقا حوض کوثر کو یہاں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. نگاہ مصطفیٰ یقیناً با کمال ہے.
سبحان،
کسی نے یہ کہا تھا کہ نیچی نظریں کل کی خبریں. بظاہر تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ شریف یہ جھکی ہوتی تھی
جی،
لیکن یہ جھکی نگاہ کے سامنے بھی تو جہاں کی ساری چیزیں آشکار ہوا کرتی تھیں. انی واللہ لانظر حوض الان، میں اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، بات تو یہ حوض کے تعلق سے یہاں تک ہے، لیکن اس کے بعد جو بات ذکر کی گئی نا وہ بات بھی بڑی مزیدار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حدیث کا اگلا حصہ بھی بیان کر دوں. اعطیت مفاتیح خزائن الارض،
سبحان اللہ،
زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. یہاں کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں،
سبحان اللہ.
وہاں کی بات کریں تو جنت کے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں. مالک کونین ہیں،
گو پاس
کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں.
سبحان،
یہاں کے خزانے بھی انہی کے پاس، وہاں کے خزانے بھی انہی کے پاس. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد نا اگلی ایک بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، جس پر مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی خصوصی توجہ میں چاہوں گا، کہ بعض اوقات نا اپنے ہاں ایک انداز لوگوں کا دیکھنے میں آتا ہے، سوشل میڈیا والے بھی ذرا کی طرف بڑھتے ہیں، دیگر لوگوں کی بھی اس طرح کی کیفیتیں ہوا کرتی ہیں، فلاں مشرک، یہ شرک ہو گیا، یہ عمل، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔ تو یہ شرک شرک کی نا گویا وہ تسبیح لے کے ادانے ٹپکاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جس بھی عمل کا ذکر کریں شرک 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 بدعت شرک بدعت شرک بدعت۔ قسمیاں، یہ بات میرے آقا نے ذکر فرمائی، اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ صاحب شریعت، صاحب دین، صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہیں تو اپنی امت سے شرک کی بو نہیں آ رہی، اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ شرک کے فتوے بعض اوقات لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں، یہ عمل شرک، میلاد منایا شرک، معراج کی بات کی شرک، کوئی اور موضوع چھڑا یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔
اللہ اکبر۔
ہاں، میرے آقا نے اس کا ذکر کیا کہ مجھے شرک کا تمہارے بارے میں کوئی ڈر نہیں، ہاں ایک خوف ہے، ایک خوف، جس چیز کا میرے آقا نے فرمایا نا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، امت محمدیہ اس راہ کی طرف جا ہی نہیں سکتی۔
بالکل،
ہاں جس چیز کا فرمایا کہ اس کا ڈر ہے، اس کے نظارے آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
اللہ،
آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے بیان کرنے کی حاجت نہیں،
بالکل
ہر ایک اپنی اپنی کیفیت کو جانتا ہے۔ دنیا کی محبت کا میرے آقا نے فرمایا اس کا ڈر ہے، شرک کا فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو جس چیز کا فرمایا کہ اس کا ڈر ہے وہ ہمارے سامنے، اس کے نظارے آ رہے ہیں، اور جس چیز کا فرمایا گیا کہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، امت محمدیہ شرک کی طرف نہیں جا سکتی۔
یوں کہیے کہ جس چیز کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر نہیں ہے، آج کا جو فتوے لگانے والا ہے اسی چیز پر ڈر رہا ہے، فتوے دے، فتوا دے مشین، یہ وہ، اور جس چیز کا فرمایا ڈر ہے تو فتوے لگانے والا خود اس میں مبتلا نظر آتا ہے، دنیا کی محبت میں کفر و شرک کا فتوا لگانے والا خود اس کے دل کے اندر اس چیز کا غلبہ نظر آتا ہے۔
بہرحال اللہ پاک خیر فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ میں حوض کوثر کے تعلق سے کچھ چند ایک باتیں مزید عرض کروں، ابھی تو بات حوض کوثر کی شروع ہونی ہے۔ سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا، انا اعطینا کل کوثر، میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکوثر نہر فی الجنہ، یہ ایک جنتی نہر ہے، حافتاہ من ذہب، اس کے کنارے سونے کے،
سبحان اللہ،
مجراہ علی الیاقوت والدرر، اس کا جہاں پانی جاری ہے نا، جس جگہ پر اس کا پانی ہے تو وہ یاقوت اور موتیوں کا بنا ہوا ہے، تربتہ طیب من المسک، اور اس کی جو مٹی ہے نا وہ مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے،
سبحان اللہ،
وماؤہ احلا من العسل، اور اس کا جو پانی ہے نا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔
اللہ،
یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کی رنگت کا بیان کیا، فرمایا، اشد بیاضا من الثلج، برف سفید ہوتی ہے نا
جی،
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پانی کی جو رنگت ہے نا وہ برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔
سبحان اللہ،
یہ کچھ تذکرہ تھا حوض کوثر کا جو زبان رسالت سے کیا گیا نا۔ حوض کوثر کے تعلق سے 50 سے زائد صحابہ کرام علیہ مردمان کی روایات موجود ہیں کہ انہوں نے احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی اور ان کو آگے بیان کیا۔ اور یہ جو حوض کوثر ہے نا، اس کے تعلق سے ویسے تو مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائی گئیں، لیکن مستند قول جو علماء نے ذکر فرمایا یہ دو جگہ پہ ہوگا، پل صراط سے پہلے، پل صراط کے بعد۔
اچھا،
پل صراط سے پہلے حوض کوثر، پل صراط کے بعد حوض کوثر، یہ بیچ میں ایک پل جو جہنم پر قائم کیا گیا، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا پڑے گا۔
اللہ،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو نوازیں گے جو سب سے پہلے حوض کوثر پہ کون آئے گا، اس کا بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے حوض پر آنے والے میرے اہل بیت ہوں گے،
سبحان اللہ،
اور میرے امتیوں میں سے وہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے،
سبحان اللہ،
اہل محبت کو حوض کوثر پر آنا نصیب ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت پہلے آئیں گے، اور اہل بیت کے صدقے انشاءاللہ یہ غلام بھی پیچھے پیچھے حاضر ہوں گے،
انشاءاللہ۔
حوض کوثر پر جو برتن ہے امت کو سیراب کرنے کے لیے، ان برتنوں کی تعداد جو ذکر کی گئی ہے نا، آسمان پہ جتنے تارے ہیں، آسمان پر کتنے تارے ہیں،
واللہ ورسولہ اعلم،
اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، لا یعد ولا یحصا، ان کا تو کوئی حد و حساب ہو ہی نہیں سکے گا،
جی
اس قدر تارے ہیں آسمان پہ۔ حوض کوثر پر جو برتن ہے نا، جو اہل جنت کو سیراب کرنے کے لیے رکھے گئے، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور حوض کوثر میں دو پرنالے ہوں گے جو جنت سے جاری ہوں گے، ان پرنالوں کے ذریعے ان میں پانی آ رہا ہوگا،
سبحان اللہ،
یعنی ایسا سلسلہ۔ جس کو آپ نے سوال میں ایک چیز ذکر کی کہ پانی ختم ہو گیا تو آب زمزم ہمارے سامنے ہے،
جی
آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا تبرک ہے،
بے شک
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا تبرک آج تک ختم نہیں ہوا، جدت کا دور ہے نا، ایجادات کا دور ہے، پتہ نہیں نت نئے انداز زمین سے پانی نکالنے کے دریافت ہو چکے ہیں۔ پہلے انداز کس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ لوگ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے، کہیں کو چشمہ نظر آ جائے، کہیں کو کنواں نظر آ جائے، کھود کر پانی نکالنا اتنا آسان نہیں تھا، آج مشینی دور ہے۔ صدیوں سے آب زمزم پینے پلانے کا سلسلہ جاری ہے، ساری دنیا میں لے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنہ ولادت ہے 571 عیسوی سن کے اعتبار سے، 571 عیسوی یہ ہمارے آقا کا، اور آج 2024 جب 571 سے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اگر بات کریں تو 2024 سال یہ ہوئے،
صحیح،
اور اس سے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ جو نا وہ بھی صدیاں پیچھے ہے، ہزاروں سال سے لوگ زمزم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اس زمین سے یہ پانی نکل رہا ہے کہ جہاں پانی ہے ہی نہیں ہے،
اللہ اکبر،
تو جب یہ ختم نہیں ہو رہا تو حوض کوثر کیسے ختم ہوگا،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
وہاں کوثر کا پانی کیسے ختم ہوگا، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی۔ اچھا اس بار حوض کوثر کے تعلق سے میں مزید یہ عرض کروں کہ اس کی جو مسافت ذکر کی گئی ہے نا، یہ ایک ماہ ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک مہینے کا سفر ہے،
اللہ اکبر،
ایک کنارے سے دوسرے کنارے، یہ مستطیل نہیں ہے، یہ مربع شکل کا ہے،
صحیح،
اس کے چاروں کنارے ایک ہی جتنے ہیں، ہر کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ ایک ماہ کی مسافت،
سبحان اللہ،
اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم دیکھیے غلامان مصطفیٰ پر، کہ حوض کوثر پر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے کئی امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے نوازیں گے،
سبحان،
ایک حدیث مبارکہ حوض کوثر کے تعلق سے مزید بھی بیان کرتا چلو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرو یہاں تک کہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہو،
اللہ اکبر اللہ اکبر،
حوض کوثر پہ انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ کے جام بھی ہوں گے،
سبحان،
اور جام کوثر بھی ہوں گے،
سبحان،
سبحان، شفا شریف میں ایک درود پاک ذکر کیا گیا کہ جو یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے اسے جام کوثر نصیب ہوگا،
سبحان اللہ،
میں درود پاک پڑھ دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔
مدنی چینل کے ناظرین، جنت کے نظارے ہم سن رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم دیکھیں گے بھی صحیح جنت کے نظاروں میں۔ آپ نے دروازوں کے بارے میں، شجر طوبہ کے بارے میں، اور شراب طہور کے بارے میں، اور اب حوض کوثر کے بارے میں، اس کے علاوہ اور طرح طرح کی کئی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ ارشاد فرمائے کہ بہت ساری نعمتوں کا ذکر تو کر رہے ہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت کی؟
بڑی نعمتوں میں اگر بات کریں تو دو نعمتوں کا میں ذکر کروں گا، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی دولت،
سبحان،
کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اہل جنت سے راضی ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
اس پر بنا احادیث میں جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اہل جنت سے سوال فرمائے گا, اے اہل جنت کسی نعمت میں کوئی کمی؟ یس کریں گے الہ العالمین تو نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمائے گا کچھ اور اگر دل میں خواہش ہو تو وہ بھی مانگو.
اللہ اکبر.
عرض کریں گے الہ العالمین تو نے سب کچھ تو عطا فرمایا. خر کے کائنات جل جلالہ فرمائے گا ایک نعمت باقی ہے.
اللہ.
عرض کریں گے الہ العالمین وہ نعمت کون سی باقی ہے؟ تو نہ کچھ تو مل گیا. تو خر کے کائنات جل جلالہ ارشاد فرمائے گا وری دبانی وہ میری رضا کی دولت.
سبحان اللہ.
آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں.
سبحان اللہ.
یہ بھی بڑے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے.
سبحان اللہ.
اور ایک بڑا انعام ہے دیدار الہی.
اللہ اکبر.
اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے.
کیا بات.
اور یہ دیدار کی نعمت ہے نا, یہاں دنیا کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو دنیا میں دیدار الہی جاگتی آنکھوں کے ساتھ صرف ایک شخصیت کے لیے خاص تھا.
اللہ.
ہمارے آقا
صلی
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت.
کیا بات.
میں بڑی حسین صورت میں تھا جب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. حدیث میں تو اس کے بعد آگے بھی چند ایک چیزیں ذکر فرمائی گئیں. فوضع یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین فدیہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی.
اللہ اکبر.
فعلمت ما فی السماوات والارض. آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہو. میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیدار اور اس کے دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی برکت سے میں نے ساری چیزوں کو جان لیا.
اللہ اکبر.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں.
سبحان.
چاہیے موضوع اس طرح کا ہے تو آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس میں تو کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہیں جو شان رسالت سے تعلق رکھتی ہیں.
کیا بات.
حوض کوثر کی باتیں ہوں.
کیا بات.
دیدار الہی کی باتیں ہوں یا دیگر بھی بعض موضوعات اس طرح کے آئے دنیا ہی میں حوض کو ملاحظہ فرمانا.
سبحان.
تو یہ ساری باتوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی.
سب سے
بالا و اعلی ہمارا نبی. تو اس دنیا میں تو دیدار الہی جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارینی کی بات تو کی لیکن جواب لن ترانی کا آیا. اے اللہ اپنا دیدار کرا دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. دیدار صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور قیامت کے دن اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے.
سبحان.
خلوت میں بھی جلوت میں بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی رب کا دیدار کریں گے. اور باقاعدہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم اس کی کچھ تفصیل بھی ذکر کی جائے گی کہ جمعات المبارک کو, جمعات المبارک سے مراد کیا یہ بھی آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. تو یہ اپنے رب کا دیدار کریں گے.
سبحان.
اجتماعی طور پر اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور انکم سترون ربکم عیانا یہ حدیث مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو واضح طور پر دیکھو گے.
سبحان.
کسی قسم کے کوئی شک شبہ والی صورت نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چودھویں کا چاند دیکھتے ہو نا, جیسے تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے تم اپنے رب کا دیدار کرو.
سبحان اللہ.
کیفیتیں کیا ہوں گی؟
اللہ و رسول
جب دیکھیں گے تو اس وقت
انشاءاللہ
سارا ہی سامنے آئے گا
انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. میں اس پر نا ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کی طرف مزید توجہ دلانا چاہوں گا. وہ لوگ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں, قرآن کہتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. قیامت کے دن یہ دیدار الہی سے محروم ہوں گے.
اللہ.
تو اپنے رب کا دیدار کرنے کا بہترین رستہ اسلام کا رستہ ہے. مدنی چینل پر اس وقت ہمارے ساتھ کو اگر غیر مسلم ہوں تو آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں آئیے اسلام کے دامن کرم میں آ جائیے, اپنے رب کے دیدار کے شربت پیئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لکاءہ،
اللہ اکبر،
جو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان،
میں صرف اس جملے کی لذت پر غور کریں نا،
سبحان اللہ،
اس کی لذت بھی ایک جداگانہ مزہ دیتی ہے. ومن کریہ لکاء اللہ کریہ اللہ لکاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا.
اللہ،
تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خدمت اقدس میں یہ سوال کیا، اِنَّا لَنَكْرَهُ الموت، حضور ہم میں سے تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. ان حضرات کے بھی کیا انداز تھے، جہاں کو سوال دل میں پیدا ہو سکتا ہو نا تو یہ اسی وقت سوال کر دیا کرتے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی اشتباہ باقی نہ رہے.
سبحان،
حضور مرنا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ذاک، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی. اب اس کی مزید تشریح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی لیکن المؤمن اذا حضرہ الموت، جب مومن کا آخری وقت آتا ہے نا تو آخری وقت میں بشیر برضوان اللہ و کراماتی، اللہ کی رضا اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی بشارت اسے سنائی جاتی. جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں نا تو کوئی ایمان والا ایسا ہے ہی نہیں ہے جو نعمتوں کی طرف بڑھنا پسند ہی نہ کرتا.
اللہ اللہ،
حدیث آگے کچھ حصہ ہے، آگے اس سے اپوزٹ لوگوں کا ذکر کیا گیا جو پسند نہیں کرتے ان کا کیا ہوتا ہے. بہرحال اپنا وقت اختتام پر ہے. اب
مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی ایک دعا مسلسل آپ فرماتے رہتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاکا، میری زندگی کے جو بہترین دنوں میں سے سب سے بہتر دن وہ ہو کہ جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں. تو جاگتے میں تو صرف ایک ہی ذات نے اللہ کا دیدار کیا، نیند میں خواب میں رب کا دیدار ممکن ہے. یہ وہ جنت کے نظارے ہیں جو اس سلسلے کے اندر آپ نے سنے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت کے حقیقی نظارے بھی دکھائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے سلامتی ایمان ضروری ہے. خاتمہ ایمان ہوگا تو یہ نظارے اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر.